بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی انداء اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے متاثر ہیں. پھر جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسترشدین، آپ کے در کے فیض یافتگان، آپ کے خلفائے کرام اور خلفاء کے خلفاء پر جب نظر ڈالتے ہیں، تو جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ دو ہستیوں پر آ کر رک جاتے ہیں کہ میں حضرت مدنی قدس سرہ سے بیعت ہو جاؤں یا حضرت تھانوی قدس سرہ سے رشتہ عقیدت و بیعت قائم کروں. بالآخر فیصلہ حضرت مدنی قدس سرہ ایک پلنگ پر تشریف فرما ہے، دوسرے پر حضرت تھانوی قدس سرہ تشریف رکھتے ہیں. اور جب حضرت مدنی قدس سرہ نے فیصلہ فرما دیا تب جا کر اطمینان ہو گیا. اور یہ تردد کیوں تھا کہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے عمر میں حضرت تھانوی قدس سرہ حضرت شیخ الاسلام سے کئی سال بڑے تھے. جب دونوں پر نظر فرماتے ہیں تو ہر چیز میں مماثلت، فیصلہ دشوار تھا. اور دشوار کیوں نہ ہو کہ ایک اپنے آپ کو لکھتے ہیں ننگے اسلاف، چھوٹے بڑے عام خاص ہر ایک کے عریضے اور چٹھیوں کے جواب میں اخیر میں لکھتے ہیں ننگے اسلاف حسین احمد. اور ادھر حضرت حکیم الامہ کی تحریرات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ کہیں لکھتے ہیں کہ اشرف علی نام ننگے انام. تو ننگے اسلاف ننگے انام، اور اس میں انہیں تردد ہونے لگا کہ اب کس سے بیعت ہوں. تو جیسے وہاں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا اشرف صاحب جو حدیث کے لیے پریشان ہیں، تو انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہوئی. تو اس طرح یہاں بھی حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کی طرف سے صاف رہنمائی ہوئی. تو جنہوں نے دونوں حضرات کو قریب سے دیکھا تو واقعی انہیں کوئی اشکال پیش نہیں آیا، اور جو دور سے سنتے رہے اور بلا تحقیق فیصلے دیتے رہے تو انہوں نے نقصان اٹھایا. اور کتنی مماثلت ہر چیز میں، یہ تو تحریری ننگے اسلاف اور ننگے انام. مجھے یاد ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ لاہور پہنچے، حضرت صوفی اقبال صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی معیت میں حضرت مولانا حامد میاں صاحب خلیفہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کی خدمت میں جامعہ مدنیہ پہنچے، تو صوفی جی مجھے چپکے سے حضرت مولانا حامد میاں صاحب کی مجلس ہی میں ان کے سامنے میرے کان میں کہنے لگے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ نے تقسیم ہند کے بارے میں جو مکاشفہ بیان فرمایا تھا اور حضرت مولانا حامد میاں صاحب کی تحریرات میں جو مضامین نوائے وقت وغیرہ میں شائع ہوئے، اس میں ساری دنیا نے پڑھا، تو صوفی جی کو اشتیاق ہوا کہ حضرت مولانا حامد میاں صاحب کی زبانی ہم سن لیں. تو مجھ سے فرمایا کہ پوچھئے وہ واقعہ. چنانچہ وہی واقعہ حضرت مولانا حامد میاں صاحب نے اس مجلس میں سارا واقعہ سنایا جو 14 نومبر 1983 کی نوائے وقت کی اشاعت میں ایک مضمون کی شکل میں شائع ہوا تھا، اور 3 قسطوں میں یہ شائع ہوا. اس میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کے سفر کے بارے میں تحریر ہے کہ مختلف مقامات پر حضرت رحمت اللہ علیہ کی تقریروں کے پروگرام بنانا اور آپ کے سفر کے متعلق انتظامات کرنا راقم الحروف سے متعلق تھا۔ بہرکیف ہمارا قافلہ 3 مارچ کی شام کو گوپال پور تھانہ بیگم گنج پہنچا۔ مولانا عبدالحلیم صدیقی، مولانا نافع گل اور دوسرے 4 پشاوری طالب علم ہمراہ تھے۔ چودھری رازق کے دولت کدے پر قیام ہوا۔ دوسرے دن ایک عظیم الشان جلسے میں انتخابی تقریر کرنی تھی۔ نماز عشاء کے بعد 11 بجے کھانا تناول فرمایا اور تقریباً 12 بجے سونے کی غرض سے آرام فرمانے لگے۔ راقم الحروف پاؤں دباتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو نیند آ گئی۔ دیکھا کہ حضرت شیخ الاسلام آرام فرما ہو گئے اور ہم لوگ دوسرے کمرے میں ضروری کام میں لگ گئے۔ تقریباً 2 بجے شب کو راقم الحروف اور چودھری محمد مصطفیٰ کو طلب فرمایا۔ ہم دونوں حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو بھائی، ارباب باطن نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا اور ہندوستان کے ساتھ پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کر دیا۔ راقم الحروف نے عرض کیا کہ اب ہم لوگ جو تقسیم کے مخالف ہیں کیا کریں گے؟ حضرت شیخ الاسلام نے جواب دیا، ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں اور جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ دوسرے دن گوپال پور کے عظیم الشان جلسے میں تقسیم کی مذرتوں پر معركۃ الآرا تاریخی تقریر ارشاد فرمائی اور حضرت نے جو ارباب باطن کا فیصلہ تقسیم کے متعلق فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اور اس دن کے 1 سال 4 ماہ کے بعد 3 جون کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے غیر متوقع اعلان کر دیا۔ تو یہ جیسے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ 1.5 برس قبل اپنے خواص کو پیشین گوئی ارباب باطن کی فرما رہے ہیں کہ ارباب باطن نے فیصلہ کر دیا اور ملک تقسیم ہونے جا رہا ہے، تو جیسے وہ ننگے اسلاف اور ننگے انام والی مماثلت کو یاد رکھیے، اس کے ساتھ یہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کا مکاشفہ ذہن میں رکھیے۔ بالکل اسی جیسا بارگاہ اشرفیہ کے خادم خاص حضرت تھانوی قدس سرہ کے برادر زادہ مولانا شبیر علی تھانوی اپنی روئے داد تبلیغ میں یوں درج فرماتے ہیں کہ واقعہ مئی 1938 کا ہے کہ ایک روز دوپہر کا کھانا کھا کر میں اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا جو حضرت حکیم الامہ کی سہدری کے سامنے تھا۔ حضرت حکیم الامہ دوپہر کا کھانا نوش فرما کر قیلولے کے لیے خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ اپنی سہدری میں پہنچ کر مجھے آواز دی، میں فوراً حاضر ہوا، سامنے بیٹھ گیا، سر جھکائے ہوئے کچھ دیر متفکر تشریف فرما رہے۔ اس زمانے تک پاکستان کا مشہور ریزولیشن لاہور پاس نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو کلمات حضرت نے فرمائے بحمد اللہ حافظے میں محفوظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میاں شبیر علی ہوا کا رخ بتا رہا ہے۔ دیکھیے، ہمارے اکابر کے یہاں تحدی، چیلنج، بلند و بالا دعوے ان کے یہاں نہیں ہوتے۔ حضرت مدنی ارباب باطن کے کھاتے میں یہ پیشین گوئی ڈال رہے ہیں کہ ارباب باطن کا فیصلہ ہے، اور ادھر حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس روح پیشین گوئی فرما رہے ہیں۔ تو کیا بتاتے ہیں؟ کتنے سادہ الفاظ میں کہ میاں شبیر علی ہوا کا رخ بتا رہا ہے۔ اللہ، یہ تستر، یہ اپنے آپ کو چھپانا، اپنی پیشین گوئیوں کو چھپانا۔ فرمایا کہ میاں شبیر علی ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب فاسق فاجر کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں. اور بھائی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جائے تو شاید مولوی چلا بھی نہ سکیں. یورپ والوں سے معاملات, ساری دنیا سے جوڑ توڑ ہمارے بس کا کام نہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ سلطنت کرنا دنیا داروں ہی کا کام ہے. مولویوں کو یہ کرسیاں اور تخت زیب بھی نہیں دیتا. اگر تمہاری کوشش سے یہ لوگ دیندار اور دیانتدار بن گئے اور پھر سلطنت انہی کے ہاتھ میں رہی تو چشم ما روشن دل ما شاد کہ ہم خود سلطنت کے طالب ہی نہیں, ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم ہو وہ دیندار اور دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور بس, تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے کے طبقے یعنی عوام سے شروع ہو یا اوپر کے طبقے یعنی خواص سے؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ اوپر کے طبقے سے, کیونکہ وقت کم ہے, خواص کی تعداد کم ہے. اور الناس علی دین ملوکہم, اگر خواص دیندار اور دیانتدار بن گئے تو انشاءاللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی. تو کیا فراست ہمارے اکابر کی کہ دونوں حضرات پر یہ واضح ہے. حضرت تھانوی قدس الروح نے بھی پیشین گوئی فرما دی کہ ہوا کا رخ بتا رہا ہے, اور حضرت مدنی قدس الروح نے بھی کہ ملک آزاد ہوگا لیکن تقسیم ہو جائے گا, اور تقسیم پنجاب اور بنگال کی بھی ہوگی. یہ تو مئی کا قصہ ہے. 26 اپریل 1943 آل انڈیا مسلم لیگ کا دہلی میں اجلاس ہونے والا تھا. اس میں حکیم علماء حضرت تھانوی قدس الروح کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ اس موقع پر دہلی تشریف لا کر اپنے ارشادات سے مجلس کو ہدایت دیں تو بہتر ہو, لیکن اگر حضور تشریف نہ لا سکیں تو اپنے نمائندے کو بھیج کر مشکور فرمائیں, دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس اجتماع کے رعب سے غیر مسلموں کے دلوں کو مسحور کرے اور ہمارا مطالبہ پاکستان منوا دے تاکہ اسلامی سلطنت قائم ہو سکے. یہ حضرت تھانوی قدس الروح کی وفات سے 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے, جبکہ آپ ضعف اور مرض کی شدت میں مبتلا تھے. اس لیے معذوری ظاہر فرماتے ہوئے ایک تاریخی خط لکھا. تعریف فرمایا, از ناکارا آوارہ ننگے انام اشرف علی نام. میں نے عرض کیا کہ حضرت مدنی قدس الروح اخیر میں ہر خط کے اخیر میں تعریف فرماتے ہیں ننگے اسلاف, اور یہاں ننگے انام. بخدمت ارکان مسلم لیگ, نصر اللہ ونضرہم اللہ, السلام علیکم. لیگ کے عزائم معلوم کر کے اس آیت پر عمل کی توفیق ہوئی, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. لیکن اس کے ساتھ ہی عذر نہ ہوتا تو اس آیت پر بھی عمل ہوتا, انفروا خفافہم وثقالہ. لیکن عذر کے سبب اس رخصت پر عمل کی اجازت مل گئی. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا. لیکن اس کے ساتھ ہی اس آیت کا شرف حاصل ہو گیا کہ اپنی دو کتابوں کا پتہ دیتا ہوں, جو انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیام عمل ہے. ایک حیات المسلمین شخصی اصلاح کے لیے, دوسری صیانت المسلمین جمہوری نظام کے لیے. ان کے مضامین اپنے موضوع میں گورنگی نہیں مگر سنگین ہیں, جن میں وہی فرق ہے جو ذوق اور غالب کے اشعار میں اور حکیم محمد سعدی خان کے نسخوں میں فرق ہے. اور نمائندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو یہ کتابیں کر سکتی ہیں, مگر عمل شرط ہے. یہ آگے اور مضامین بھی حضرت نے اس گرامی نامے میں تحریر فرمائے, جس میں اجلاس کے شرکا کو نصیحتیں بھی فرمائی حضرت نے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی مماثلت دونوں بزرگوں میں. یہ لکھتے ہیں ننگے اسلاف, وہ لکھتے ہیں ننگے انام. یہ انہیں پورا یقین ہے کہ آزادی ملے گی, ملک تقسیم ہو جائے گا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, مگر وہ ارباب باطن کے نام سے سنا رہے ہیں. اور حضرت تھانوی قدس الروح فرما رہے ہیں ہوا کا یہ رخ بتا رہا ہے, جو حضرت تھانوی قدس الروح نے 10 برس پہلے دیکھ لیا تھا ہوا کا رخ, کہ مئی 1938 میں حضرت کی پیشین گوئی حضرت مولانا شبیر علی کو حضرت نے بتائی، اور اس کے بعد ہی فوراً اگلے مہینے 4 جون 1938 میں جب حضرت کو معلوم ہوا کہ ممبئی میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہاں تبلیغ کی غرض سے وفد بھیجنے کا حضرت نے فیصلہ فرمایا، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو امیر وفد مقرر فرمایا، اور مولانا عبدالکریم گمتھلوی اور سہارنپور کے ایک ساتھ 3 کو ان کے ساتھ فرما کر ایک وفد بھیجنا حضرت نے طے فرما لیا. مگر 1 جون کو جب یہ حضرات دیوبند کے ارادے سے روانہ ہوئے، تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی والدہ صاحبہ شدید علیل ہیں، جس کی وجہ سے حضرت کے اس وفد میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شریک نہیں ہو سکتے اور سفر نہیں فرما سکتے. اس لیے پھر اس وفد کو اس وقت ملتوی کر لیا گیا. تو پہلی دفعہ تو یہ وفد ملتوی ہو گیا، مگر دسمبر میں پھر مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ پٹنہ میں ہو رہا تھا، وہاں حضرت نے اس وفد کو بھیجا، جن میں مولانا شبیر علی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری اور مولانا معظم حسین امروہی اور مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری بطور رئیس الوفد متعین ہوئے، اور یہ تمام صاحبان پہنچے اور جناح صاحب سے ملاقات کر کے تقریباً 1 گھنٹہ بہت سارے مذہبی امور حضرت کی ہدایت کے مطابق انہوں نے جناح صاحب کے سامنے پیش کیے. پھر تیسری مرتبہ حضرت حکیم الامہ نے دہلی میں ملاقات کے لیے جناح صاحب کے پاس ایک وفد بھیجا، جن میں حضرت مولانا شبیر علی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مراقدہم دہلی میں جناح صاحب سے ملے، اور حضرت کا سلام پیام اور حضرت کے پیغامات پہنچائے. اس کے بعد پھر حضرت نے مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ کسی اور کے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت، تم اکیلے ہی جایا کرو. چنانچہ وہ بار بار حضرت کے پیامات لے کر جناح صاحب سے ملتے رہے. اسی زمانے کے واقعات کے سلسلے میں حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک ملفوظ افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ میں صفحہ 96 پر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس زمانے میں کانگریس مسلم لیگ سے مفاہمت کی گفتگو کر رہی تھی، میں نے ایک خط مسلم لیگ کے صدر مسٹر محمد علی جناح کو اس مضمون کا لکھا کہ مفاہمت میں چونکہ مسلمانوں کے امور دینیہ کی حفاظت نہایت اہم اور بہت ضروری ہے، اس لیے شرعیات میں آپ اپنی رائے کا بالکل دخل نہ دیں، بلکہ علماء محققین سے پوچھ کر عمل فرمائیں. تو انہوں نے نہایت شرافت اور تہذیب سے جواب لکھا اور اطمینان دلایا کہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور یہ دوسری جگہ یہ تحریر ہے کہ یہ اس کا جواب انہوں نے انگریزی میں دیا تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ کا وارانامہ ملا، بڑی مسرت ہوئی، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کی ہدایت پر عمل کی کوشش کروں گا، آئندہ بھی آپ مجھے ہدایت فرماتے رہیں. تو حضرت تھانوی قدس روح کے مکاتیب تو اردو میں ہوتے تھے، مگر خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب ان کا انگریزی ترجمہ کر کے اصل خط کے ساتھ اردو اور انگریزی دونوں بھیجتے تھے، اور انہی کاوشوں کے نتیجے میں اور حضرت تھانوی قدس روح کی توجہات عالیہ کے نتیجے میں پاکستان بن جانے کے 7 ماہ کے بعد جو اسلامی دستور کے متعلق کمیٹی بنائی گئی، تو اس میں جو سب سے پہلا نام لکھا گیا وہ ہمارے ممدوح، جن کا ذکر خیر 2-3 دن سے جاری ہے، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اسمِ گرامی، اور پھر حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، پھر علامہ سید مناظر حسن گیلانی، اور چوتھا نام ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا تھا. لیکن پھر قریبی عرصے ہی میں 11 ستمبر 1948 کو جناب محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ دستور ساز کمیٹی اپنا کام آگے نہ بڑھا سکی. اور پھر جب علامہ عثمانی کی دسمبر 1949 میں وفات ہو گئی تو اس کے بعد تو اور بھی زیادہ یہ اہم کام مؤخر ہو گیا. چونکہ پہلے سے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی اس کمیٹی میں سر فہرست تھا, اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تو اور زیادہ آپ کی ضرورت محسوس کی گئی. چنانچہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی اپنے مسترشد ڈاکٹر غلام محمد صاحب کے نام گرامی نامے میں تعریف فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ ہر دو جگہ میرے وجود کے لیے احباب مصیر ہیں. اپنی حالت یہ ہے کہ عدم صحت اور ضعف قوا اور طبیعت کے اقتدا سے بھی اختلافات اور منازعات سے گھبراتا ہوں. یہ جنوری 1950 میں حضرت علامہ صاحب نے اپنے مرید کے نام معذرت لکھی, لیکن برابر اصرار بڑھتا رہا یہاں تک کہ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کو بھوپال بھیجا اور انہوں نے آپ کو منوا لیا. پھر آگے بڑی عجیب داستان ہے کہ وہ اپنی تمام تصانیف کو, ماضی کی تمام محنتوں کو یکایک اچانک چھوڑ کر کے پاکستان تشریف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو امت کی طرف سے بےحد جزائے خیر عطا فرمائے. اخیر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام میں پڑھ دیتا ہوں, لیکن مثنوی مولانا روم اور اس طرح کے عشاق رب ذو الجلال اور عشاق دربار نبوی کی باتوں کو, ان کے کلام کو نہ سمجھ کر اس پر رائے زنی کریں تو ان پر اوف ہے اور توف ہے کہ اپنی جہالت پر کیوں نہیں روتے. جیسا کہ ابھی کوئی ہم کہیں گے اس غزل کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں, کبھی کوئی سہارنپور جا کر آئے اور وہاں کا موسم, وہاں کی سڑکیں, بازار, مدارس کا حال بیان کرے تو میں اسے پوچھوں کہ ہمارے حضرت پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب کو آپ نے دیکھا, ملاقات ہوئی؟ وہ کہے کہ نہیں, اس طرف تو کچے گھر تو جانا نہیں ہوا. تو میری زبان سے کیا نکلے گا کہ تب تو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. مدرسہ دیکھا تو کیا دیکھا, سہارنپور دیکھا تو کیا دیکھا. ایسی جو اونچے پائے کے اکابر جن کی پرواز بہت بلند, جو گناہوں میں معاصی میں لوٹ پوٹ, جسے ہر وقت ابلیس گیند کھیلتا رہتا ہے فٹ بال کی طرح, وہ ان حاتم اعظم جیسے بزرگوں کے کلام کو کیا سمجھے. ان جیسے بزرگ کے پاس کوئی حج کر کے آتا تو پوچھتے کہ احرام باندھا تھا؟ اچھا, ہاں احرام باندھا تھا, دعا بڑی تھی. اور اس کے بعد مالک نے جتنی چیزیں حرام کی تھیں ساری نظر, فکر, سوچ, تصور میں اس سے بچتے رہے کہ حضور اس سے تو نہیں بچ سکا. فرماتے کہ تم نے احرام نہیں باندھا. اس طرح ایک ایک چیز پوچھ کر کہتے رہے کہ تب تو تم نے طواف نہیں کیا, تب تو تم نے لبیک نہیں پڑھی, تب تو تم نے زمزم نہیں پیا. تو اسی طرح کا یہ کچھ کلام ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ فرماتے ہیں نہ دیکھا داغ دل, فرماتے ہیں نہ دیکھا داغ دل گلزار کو دیکھا تو کیا دیکھا, نہ دیکھا خار میں گل خار کو دیکھا تو کیا دیکھا, گرچہ کوئے جانا میں بھی آ پھر پھر کے سر مارا, نہ دیکھا یار کو گھر بار کو دیکھا تو کیا دیکھا, بیت اللہ کو دیکھا, اس بیت کے مالک اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں تم نے. تماشائے دو عالم ہے میرے دلدار کا کوچا, جہاں کے گلشن و بازار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ رخ رخشان جانا کی تجلی چاہیے دیکھے، مہ و خورشید کے انوار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ نہ دیکھا برش تیغ نگاہ یار کو تم نے، اگر شمشیر کی ایک دھار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہماری چشم سے لال و گوہر کی دیکھ لے بارش، سما پر ابر گوہر بار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ لب و دندان دلبر کی ٹک آب و تاب کو دیکھو، اگر لال و در شہوار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہاں نو کے مضافر لخت دل کی دیکھ جاں بازی، وہاں منصور صاحب دار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ طبیبوں نے علاج مرض اپنا خوب کر دیکھا، نہ دیکھا حال دل بیمار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ نہ دیکھا ایک بھی تم نے اگر درد جدائی کو، فلک سے گرچہ لاکھ آزار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہاں جو دیکھنے کا ہے اسی دم دیکھ لے غافل، نہ دیکھا اول آخر کار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ دل مستر میں ظاہر یار کو تھا چاہیے دیکھا، نہ دیکھا سائے میں انوار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ نظر جب کھل گئی اپنی، جسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا آپ میں دلدار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جدھر دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار میں اغیار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا، نہ دیکھا ایک کو دو چار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ اسے ایک ہی کو دیکھنا ہے، وہ کہے کہ میں نے نہیں ایک کو چھوڑو، میں نے تو دو کو چار کو چار ہزار کو چار لاکھ کو چار ملین کو دیکھا، تو فرماتے ہیں اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا، نہ دیکھا ایک کو دو چار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیا ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علوم معارف سے کوئی گھونٹ کوئی جرعہ کوئی قطرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔